بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 129، غار اور کہف میں فرق۔ افسوس ہے کہ میری طوالت بیان سے لوگ گھبرا اٹھے ہیں، ورنہ قرآنی الفاظ پر جی چاہتا تھا کہ سیر حاصل بحث کرتا۔ تاہم اتنا تو بہرحال لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ کہف بھی عربی ہی زبان کا لفظ ہے اور غار بھی۔ قرآن نے بجائے غار کے کہف کا لفظ یہاں کیوں استعمال کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ کہف کا تعلق بھی اس میں شک نہیں کہ عموماً پہاڑوں ہی سے ہوتا ہے، جیسے غار کا، لیکن اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ حرا یا سور کے تاریخی غار بلا شبہ غار تھے، جن میں بمشکل چند آدمیوں کے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے سور کے غار کو قرآن نے بھی غار ہی کے نام سے موسوم کیا ہے، لیکن انہی پہاڑوں کے شکم میں خاص قسم کا خلا قدرتی عوامل کے تحت پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وسعت کبھی میلوں کی ہوتی ہے۔ جنوبی ہند میں بیجا نگر کی راجدھانی جن پہاڑوں کے درمیان تھی، ان میں بیان کیا گیا کہ ایسے قدرتی طویل تہ خانے پائے جاتے تھے جن میں ہزار ہا ہزار آدمی غائب ہو جاتے تھے اور مہینوں انہی میں رہتے، کھاتے پیتے تھے۔ اس قسم کے کہوف دنیا کے دوسرے پہاڑوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک حاشیہ ہے، بیجاپور کی تاریخ میں زبیری نے لکھا ہے، دراصل شہر بیجا نگر و حوالی آن کو ہا ہتند مشتمل برر خنہا و غار ہائی عمیق کے سا فرسخ، فارسی کا جملہ ہے، 9 میل 4 فرسخ 12 میل، سہ فرسخ 9 میل 4 فرسخ 12 میل، اندرون رخن ہا راہ تواں رفت۔ یہ بھی ہے کہ کہیں کہیں اندرونی حصے ان کے بہت وسیع اور روشن ہیں اور کہیں بہت تنگ۔ بیجا نگر کا جب سقوط ہوا تو شہر کی آبادی کی بڑی تعداد انہی کوہستانی تہ خانوں میں پناہ گزین ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کو مہینوں کے بعد اس کی خبر ہوئی۔ صفحہ 107، امیر شکیب ارسلان نے بھی اپنے وطن لبنان کے ایک کہف کا تذکرہ کیا ہے، جس میں ایک فوج چھپ گئی تھی۔ یہاں پر حاشیہ مکمل ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کہف دراصل انہی زیر زمین طویل و عریض تہ خانوں کو کہتے ہیں۔ قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسی کہف میں فجوہ تھا، جسے ان نوجوانوں نے اپنا مسکن بنایا تھا۔ فجوہ کے لغوی معنی کو پیش نظر رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ باضابطہ وسیع ہال یا دالان ہی ان کو اپنے قیام کے لیے اس جیلی تہ خانے میں مل گیا تھا۔ اس قسم کے زیر زمین تہ خانوں میں سب سے بڑی مصیبت تاریکی، رطوبت، ٹھنڈک اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی کثافت اور جراثیم کی ہوتی ہے۔ یہ ان کے ایمان ہی کے اجر حسن کا نتیجہ تھا کہ ان سارے مضرت بخش خطرات کے ازالے کی ضمانت جس چیز میں پوشیدہ ہے، یعنی آفتاب کا آتشی کرہ، اس کے متعلق قرآن کا بیان ہے کہ ایک خاص قسم کا تعلق قدرتی طور پر اس کو اس کہف سے پیدا ہو گیا تھا۔ طلوع و غروب کے وقت آفتاب اور اس کی شعاؤں کی دو مختلف نسبتیں، جیسا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے، روزانہ قائم ہوتی تھی۔ طلوع کے وقت بیان کیا گیا ہے کہ خود کہف کے ساتھ تزاور کی نسبت پیدا ہوتی تھی، یعنی اس کہف سے آفتاب کترا جاتا تھا، لیکن چونکہ ان کے ساتھ تزاور کی اس نسبت کو قرآن نے ظاہر کیا ہے، اس سے عربی محاورے کی روح سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تعلق پیدا ہونے کے بعد آفتاب اور اس کی دھوپ اس کہف سے گزر جاتی تھی۔ میرا خیال یہی ہے کہ جس وقت آفتاب طلوع ہوتا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہف کے دہانے پر اس کی شعائیں پڑ کر گزر جاتی تھیں۔ حاصل یہی ہے کہ دیر تک دھوپ ان کے کہف میں نہیں ٹھہرتی تھی، بلکہ رات کی تاریکی کی وجہ سے رطوبت و برودت اور ان سے پیدا ہونے والے نتائج کو صاف کر کے گزر جاتی تھی۔ چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طلوع کے وقت کہف کے لیے اور کہف والوں کے لیے آفتاب کی بالائے بنفشی شعاؤں سے استفادے کا موقع فراہم کیا گیا تھا، برعکس اس کے جس وقت آفتاب غروب ہونے لگتا تھا. تو قرآن نے کہف کے ساتھ نہیں بلکہ اصحاب کے متعلق یہ اطلاع دی ہے کہ آفتاب ان کو کاٹ جاتا تھا، یعنی یہاں ان کا صلہ نہیں ہے، جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ کہف والے غروب کے وقت کی دھوپ سے کلیتاً محفوظ رہتے تھے، جس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ غروب سے پہلے دن بھر دنیا دھوپ سے گرماتی رہتی ہے، اسی لیے شام کی دھوپ نہ مرغوب ہی ہوتی ہے نہ مفید. تاہم ایک نقطہ یہاں بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ غروب کے وقت سے بے تعلقی کو قرآن نے کہف کی طرف نہیں بلکہ براہ راست اصحاب کہف کی طرف منسوب کیا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود کہف میں غروب کے وقت کچھ نہ کچھ دھوپ پہنچتی تھی، لیکن فجوہ یا کمرے میں اصحاب کہف مقیم تھے وہاں تک اس کی رسائی نہ تھی. اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کہف دو رخہ تھا، ایک رخ اس کا بظاہر سمت جنوب مائل بمشرق تھا، اور دوسرا سمت شمال مائل بمغرب رخ تھا. اگر یہ صورت نہ ہوتی تو شمال و جنوب کے ساتھ غروب و طلوع کے وقت آفتاب کے ساتھ نسبت اور تعلق کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. بلکہ اسی بنیاد پر میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ ہوا کی آمد و رفت کا راستہ کہف میں کھلا ہوا تھا، گویا یوں روزانہ آفتابی شعاؤں اور ہوائی لہروں سے کہف کی صفائی کا کام قدرت لے رہی تھی. خدا ہی جانتا ہے کہ ان غریب نوجوانوں کے گھر شہر کے کس حصے میں تھے اور صحت و راحت کے لحاظ سے اس محلے کی کیا حالت تھی، لیکن دیکھیے قرآن دکھا رہا ہے کہ ان کے ایمان نے اسی بیابان میں جہاں سر چھپانے کا نظم بھی دشوار تھا، گویا ایک ہائیجینک صحت بخش قیامگاہ کا مفت بغیر کسی کرائے کے انتظام کر دیا. آگے اسی کے بعد فرمایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک من آیات اللہ من یهد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. الکہف، یہ ہے اللہ کی نشانیوں سے، جس کو دکھائے راہ اللہ وہی راہ پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہ پائے گا اس کا کوئی پشت پناہ راہ بتانے والا. تو ہرگز نہ پائے گا اس کا کوئی پشت پناہ راہ بتانے والا، جس کا مطلب میری سمجھ میں تو واللہ اعلم بالصواب یہی آتا ہے کہ آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کو پا کر جو اللہ کو پاتا ہے اور خدا کے انہی پتوں کو پڑھ کر خدا پر ایمان لاتا ہے، اس کے نزدیک سب کچھ اللہ ہی ہوتا ہے. جہاں اللہ ہے وہیں یقین رکھتا ہے کہ اللہ اپنی آیتوں کو بھی ظاہر کرے گا، جیسے کہف والوں نے اللہ پر ایمان لا کر دیکھا کہ جہاں سر چھپانے کے سامان کی بھی توقع نہ تھی، وہیں ان کے لیے اللہ نے ان کے رہنے سہنے کا معقول نظم کر دیا. مگر یقین کی یہ کیفیت ایمان کے معاوضے میں ارزانی ہوتی ہے. مومن کو خدا اس کے ایمان کا یہ اجر دیتا ہے کہ ہدایت کی راہ اس پر کھول دیتا ہے، لیکن اللہ سے بیگانہ اور بے تعلق ہو کر جو صرف آیات اللہ کی زنجیروں میں الجھے ہوئے ہیں، وہ اپنی بے ایمانی کی یہ سزا بھگت رہے ہیں کہ آیات اللہ سے ان کا ذہن اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا، وہ آیات اللہ یا اسباب کے جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں. ایسوں کو تو اولاً پشت پناہ ہی نہیں ملتا، اور پشت پناہی کسی کی مل بھی جائے تو صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے مرشد سے تو وہ ہمیشہ محروم ہی رہتے ہیں. دیکھ لیجئے کہ ایمان کی راہ سے ہٹ کر جو زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے مفکرین، ارباب نظر و فلسفے کی کتابیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن بجائے پانے کے صحیح راہ سے دور ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. اور جب تک اللہ